السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد اوحینا الی موسی نسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وباعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. سوره طه کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے اور آل فرعون کا بیان بھی. چوتھے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں سورہ طہٰ کی آیت نمبر 77 سے. فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات و رات اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں اور دریا پار کر لیں، اللہ حفاظت فرمائے گا. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اس واقعے کو گویا ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہجرت سے تعبیر کر سکتے ہیں. ہجرت رسول اللہ نے بھی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف، ہجرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے گویا اس موقع پر کہ وہ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں مصر سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. آیت نمبر 77 ہے سورۃ طہٰ کی، جس سے آج کا مطالعہ ہم نے شروع کیا. فرمائے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ رات و رات اپنے بندوں کو لے کر نکل جائیے اور عصا دریا پر ماریے گا تو راستہ خشک ہو جائے گا، اور آگے فرمایا کہ نہ پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ ہوگا نہ ڈوبنے کا کوئی خوف ہوگا. اب یہ اللہ کی مشیت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ان کی عصا کی ایک ضرب سے وہ جو دریا کی مانند مقام تھا وہ پھٹ گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نکلنے کا سامان پیدا فرما دیا، اور پیچھے آتے ہوئے فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کر دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے، ورنہ دریا اگر تھوڑا گہرا ہے تو پانی ہے، پانی اپنے لیبل کو برقرار رکھتا ہے، یہ ہے ایک فزیکل لا، مادی قانون. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین بندوں کے لیے بنائے، اللہ تعالیٰ ان قوانین کا پابند نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا تو وہ دریا پھٹ گیا اور راستہ خشک اس میں بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ہزاروں افراد کو لے کر وہاں سے تشریف لے گئے. مگر جب فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے آنے کا موقع ہوا تو اللہ نے اسی پانی کو حکم دیا کہ وہ اسی قانون پر آ جائے، اور اس نے اپنے قانون کے مطابق عمل کیا اور وہ دریا کا پانی برابر کر دیا گیا اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا گیا. یہ وہ اصول ہے جو ہم پہلے بھی سمجھ چکے کہ یہ قوانین جو کہ مادی قوانین ہیں، فزیکل لاز ہیں، یہ بندوں اور مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے قوانین نہیں. آگ جلاتی ہے مگر اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. جب اللہ کا حکم نہیں تھا تو آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ وہ گل و گلزار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اسی طرح یہ پانی اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے، مگر جب اللہ کا حکم ہوا تو یہ لیول ٹوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے گئے، اور پیچھے آتا فرعون اس کا لاؤ لشکر وہ غرق کر دیا گیا. آگے فرمایا لاؤ لشکر فرعون کا ان سب نے مل کر پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا کی موجوں نے ان کو ڈھانپ لیا، جیسے کہ ڈھانپ لیا جاتا ہے بالکل غرق کر دیا. اور فرمایا کہ اس فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر ڈالا اور رہنمائی صحیح راستے کی نہیں کی. یہ جو فرعون ہے جس کو کہ غرق کیا گیا، بہرحال یہ شخصیت ہے مگر یہ کردار بھی ہے جو ہر دور میں ملے گا. کیسا کردار؟ جو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کا مطالبہ کرے، جو اللہ کی عبادت کے مقابلے میں لوگوں سے اپنے حکم کے ماننے کا مطالبہ کرے، جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرے۔ ایسی فرعونیت صرف اس فرعون کے دور میں نہیں تھی، بلکہ وہ تاریخ کا خاصہ رہا ہے کہ ازل سے اس طرح کا امتحان چلتا رہا، نیکی اور شر، خیر اور شر، اس کا معرکہ جاری رہا ہے، جس میں کبھی فرعون نظر آتا ہے، کبھی نمرود نظر آتا ہے، کبھی کوئی اور۔ لیکن ایسے نمرودوں اور ایسے فرعونوں کو ہر دور میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ غرق کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے نشانہ عبرت بنانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ واقعات بیان کرتے بھی ہیں قرآن حکیم میں، تو میری اور آپ کی اور ہر دور کے لوگوں کی عبرت کے لیے۔ مگر کیا کہیں، ہر دور کے ظالم اور جابر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، ہم سے زیادہ کسی کے پاس قدرت نہیں، معاذ اللہ، ہم سے زیادہ کسی کے پاس کوئی وسائل نہیں، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ یہ جو فرعونیت کا یہ طرز عمل ہے، اس طرز عمل کے حامل لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے فرعون صفت لوگوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی فرعون کے پیچھے چلنے والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ خود بھی ڈوبا، باقی بھی اس کے ساتھ ڈوبے، یہ خود بھی ہلاک ہوا، باقی بھی ہلاک ہوئے اس کے علاوہ لشکر والے، یہ خود بھی گمراہی پر رہا، دوسروں کو بھی گمراہی پر لانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کو بڑا مان رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، کس کو اپنا رہنما مان رہے ہیں، کس کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ انسان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ لاؤ لشکر فرعون کا، ان کی محبت فرعون کے ساتھ ہی، انہیں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ آج اگر کسی کی پیروی اور کسی کا محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مال کس کے پاس زیادہ، اقتدار کس کے پاس زیادہ، قوت کس کے پاس زیادہ، اور آنکھیں بند کر کے، اندھا بن کر اسی کے پیچھے چل رہا ہے، تو ایسوں کے ساتھ ہی ایسے پیچھے چلنے والوں کا انجام ہوگا۔ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے اپنے انعامات کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں تمہاری دشمن سے نجات دی، اور کوہ طور کے دائیں جانب ہم نے تمہیں وعدہ دیا، کہے کا تورات عطا کرنے کا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، مگر دوبارہ یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے جب آج کا مطالعہ شروع ہوا، آیت نمبر 77 سے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ رات و رات اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں، اللہ فرما رہے ہم نے وحی کی، جبکہ تورات اللہ نے بعد میں عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ غرق ہونے کا واقعہ مکمل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ہجرت کر گئے، اس کے بعد طور پر ان کو کوہ طور پر تورات عطا کی گئی۔ تورات یعنی کتاب اب آ رہی، اور موسیٰ علیہ السلام رسول پہلے سے، وہ تب بھی رسول تھے جب تحریک انہوں نے برپا کی، تب بھی رسول تھے جب مکالمہ ان کا ہوا جادوگروں کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ، تب بھی وہ رسول تھے جب ان کا دعوت کا مرحلہ جاری تھا، تب بھی وہ رسول تھے جبکہ راتوں رات لے کر نکل رہے ہیں، مگر اب تک تورات نہیں ملی۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ رات کو لے کے نکل جائیں اپنے ساتھیوں کو۔ گویا معلوم ہوا، یہ نقطہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، کہ پیغمبروں پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ تورات بعد میں مل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول پہلے سے، تو پیغمبروں پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ جیسے ہم رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی ان پر وحی آتی تھی، جسے عام اصطلاح میں ہم یا عام طور پر ہم سنت اور حدیث بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ آج کے دور کے وہ لوگ جو سنت اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے مقامات کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی، قرآن یا کتاب کے علاوہ بھی اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا کرتا تھا، جیسے کہ ہم نے اس مقام پر ابھی اس مثال کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے طور میں تمہیں بلایا وعدے کے لیے، تورات دینے کے لیے، ہم نے تمہیں من و سلوا یہ کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ فرمایا کہ دیکھو کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور اس پہ سرکشی نہ کرو. سرکشی کیا ہے؟ حرام کمانا، حرام کھانا، یہ سرکشی. ورنہ حلال کماؤ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، یہ عبادت ہے. ہمارے دین میں رزق حلال کی جستجو کرنا، کوشش کرنا عبادت ہے. وہ اسٹیٹ بینک کے نوٹ پہ لکھی ہوئی صحیح بات ہے، پہلے سامنے لکھی ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اب کہاں لکھی ہوتی ہے؟ اس کے بیک سائڈ پہ لکھی ہوتی، اور وہ بھی گول دائرے میں، کہ بڑا گھما کے مشکل سے نظر آتا ہے کہ کیا لکھا ہوا، اہمیت کم ہو گئی اس کی. ورنہ بات صحیح، حصول رزق حلال عین عبادت ہے. اگر کوئی مال حرام کمائے گا تو گناہگار ہوگا، جو حلال کمائے گا انشاءاللہ وہ ثواب پائے گا. یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. یہ پاکیزہ کھانے کے لیے پہلے رزق کی تلاش بھی تو ہوگی کہ نہیں؟ وہ تلاش بھی دین کا حصہ ہے، اور وہ حلال پر ہو تو اس پر جو ثواب ملے گا. اس سے کہ جب انسان کمائے گا نہیں مثال کے طور پر، تو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جو گھر والے ہیں متعلقین، ان کی حاجات کیسے پوری کرے گا؟ لا محالہ دوسروں کے سامنے سوال کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ لقمہ، ترمذی کی روایت، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، جو تم اپنے بچے کو کھلاتے ہو، جو تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو، اور وہ مال جو تم اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ صدقہ ہے، اس پر تمہیں اجر ملے گا. ان جائز حاجات کو حلال طریقے پر پورا کرنے کا ثواب ہے جو ہماری شریعت میں عطا کیا جاتا ہے. فرمایا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. سرکشی نہ کرنا، مال حرام کمانا، ناجائز مقامات پر مال کو خرچ کرنا، حلال کمائیے لیکن ناجائز مقامات پر، ناجائز کاموں میں، ناجائز چیزوں میں خرچ کی جا رہی، یہ سارے پہلو سرکشی میں شامل. فرمائیں گے اگر تم نے یہ سرکشی کی روش اختیار کی، فیحل علیکم غضبی، تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اتر جائے وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا. گویا یہ حلال حرام کے معاملات میں اللہ کے احکامات کا لحاظ نہ رکھنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے. سود کمایا جا رہا ہے، رشوت کا لین دین عام ہو گیا، اب تو اس کو ہم رشوت کو حرام سمجھتے ہی نہیں. ملاوٹ کی جا رہی ہے، دو نمبر کا ایک نمبر کہہ کر بیچا جا رہا ہے، دوسروں پر انڈیو پریشر ڈال کر ان کا مال بٹورا جا رہا ہے، بھتے لیے جا رہے ہیں بدماش گنڈے، لوگوں کے پلاٹس پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ سارا حرام. اور یہ کمائی میں، مال کے لین دین کے معاملات میں حلال حرام کی تمیز نہ رکھنا، یہ سرکشی ہے. اور اللہ فرما رہے کہ جو سرکشی کی روش اختیار کرے گا، اس پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ تو نیس و نابود و برباد ہو. آج ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے مسجد کو الگ کر دیا کاروبار. جیسے کبھی کسی نے یہ بات کہی بڑی جسارت کے ساتھ کہ چوری میرا پیشہ ہے، میرا پیشہ ہے، میں چوری کرتا ہوں، نماز میری عبادت ہے. یہ بگڑا ہوا تصور ہے ہمارے اندر کہ مسجد میں تو اللہ اللہ کر لی، دکان پر جا کے مال 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 کے دھندے لگا رکھے ہیں، اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. لباس میں حلال حرام، غذا میں حلال حرام، کمائی میں حلال حرام، خوشی غمی میں حلال حرام، بھول گئے ہم اس چیز. سرکشی پر سرکشی ہو رہی، تو اللہ بھی کہتے ہیں جو یہ حرکتیں کرے گا سرکشی والی، اس پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ تو گیا کام سے، وہ تو ہو گیا برباد. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. مال حرام سے، حرام کی دیگر اقسام سے، معاملات میں حرام جو ہوا کرتا ہے، لباس میں، کھانے پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، خوشی غمی میں، اللہ حرام اور اس کی تمام شکل و صورتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اس کے بعد سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 82 ہے، 82، جہاں توبہ کے حوالے سے چار شرائط یا باتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی. توبہ کون سی پسند ہے اللہ کو، توبہ کون سی سچی توبہ ہے، کون سا توبہ کون سی پکی توبہ ہے. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. چار باتیں، کسے میں معاف کرتا ہوں، کسے میں بخش دیتا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، جو توبہ کرے. توبہ کی اصل معنی پلٹ آنے کے ہیں، لوٹ آنے کے. بارہا یہ بات آ چکی، بندے کا عمل گواہی دے کہ گناہ کو چھوڑ کر واپس آ گیا، یہ اللہ رب العالمین کے فرما برداری اور اطاعت کی روش پر آ گیا، یہ توبہ ہے. پلٹ آنا، اللہ کی اطاعت پر آ جانا، گناہوں کو چھوڑ کر، نافرمانی کو چھوڑ کر، یہ اصلا توبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں بہت بخشنے والا اسے جس نے توبہ کی روش اختیار کی، جو پلٹ آیا اللہ کی طرف. نمبر دو، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا. کیا مطلب؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایمان کمزور پڑتا ہے. حدیث شریف میں ہے جامع ترمذی کی روایت میں، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ سیاہ یعنی کالا نقطہ برقرار رہتا ہے. ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ سارا دن سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی، سورۃ المطففین آیت نمبر 14، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا بہ یکسبون، ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے، یہ گناہوں کی نحوست سے دل سیاہ ہو چکے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے، انسان کے دل سے خوف آخرت نکلتی ہے، جواب دہی کا احساس نکل جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. پھر مسجدیں ویران ہوتی ہیں، نیکیاں کمزور یا کم پڑ جاتی ہیں، گناہوں کا دور دورہ ہوتا ہے، مال لوٹ خسور کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان پر ظالم و جابر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے. ہاں زبان سے اقرار والے اسلام ایمان باقی رہتا ہے، لیکن دل میں ایمان یہ کمزور پڑ جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. واپس ایمان قبول کرو. کیا مطلب؟ دل کی تصدیق والا ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے. دل میں اللہ پر ایمان، دل میں آخرت پر ایمان، دل میں قرآن پر ایمان، دل میں رسول اللہ پر ایمان، دل میں قرآن پر ایمان، یہ بھی مطلوب. کیوں؟ جب دل میں ایمان ہوتا ہے انسان کے واقعتاً عمل اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ جو توبہ کرے اور جو ایمان بھی رہے، پکا ایمان دل والا، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ قرآن سے بھی ملتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایمان، اس کا اضافہ ایمان والوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے بھی ہوتا ہے. برف والے کی دکان پر بیٹھتے ہیں ٹھنڈک مل جاتی ہے نا فری، بھٹی والے کی دکان پر، لوہار کی دکان پر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ چنگاریاں مل جائیں گی، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان کی کچھ نہ کچھ حرارت ملے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ایمان اللہ کے نیک بندوں کے واقعات پڑھ کر بھی بڑھتا ہے، اور سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی، آپ کے حالات اور واقعات پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی، حالات اور واقعات پڑھیں، تو ایمان والوں کے واقعات کو پڑھ کر بھی ایمانی حرارت بڑھتی ہے دل میں. اللہ ہمیں سچا دل والا ایمان عطا فرمائے. قرآن کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کے ذریعے سے، اسلاف کے، سلف صالحین کے واقعات کو پڑھنے کے ذریعے سے. دوسری شرط آئی ایمان کی، تیسری شرط توبہ کے حوالے سے بات ہو رہی. فرمایا وعمل صالحا، اور اس نے عمل بھی کیا نیک. یہ ہے کانٹے کی بات. آج ہمارے توبہ اس بات کو سمجھ لیا کہ ہاں جی اللہ توبہ ہم نہیں کریں گے جی، بس ہاں جی امام صاحب نے دعا کرا دی، ہم نے کہا آمین، یہ جو اور وہ، لیکن اس توبہ کا اظہار میرے عمل میں ہے کہ نہیں؟ یا وہی گھر جا کے ابھی میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے، ناچ گانے دیکھنے، وہی دکان پر جا کے ملاوٹ کرنی، جھوٹ بولنا، وہی جا کر اپنے نیچے والوں پر ظلم و ستم کرنا، وہی شادی بیاہ کے موقع پر دین کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیرنی، خندوں آنا، تہذیب کے زیر اثر ملنے والی ساری باتوں کو اختیار کرنا، وہی میت کے موقع پر نئی نئی باتیں اور بدعات کو شامل کرنا، یہ توبہ نہیں. توبہ کیا ہے؟ نہ گھر جاؤں اب 10 مرتبہ سوچوں میں بٹن دبا رہا ہوں ٹی وی کا، کیا دیکھوں گا میں اس کو، کوئی ہے ایسی شے کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں اس کو، سوچے گا تو صحیح آدمی. یہ ہے توبہ. کیا ہے توبہ؟ کہ جمعے میں گئے تو عصر کی نماز میں بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، چاہے یہاں پر ہو یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی ہے، یہ توبہ سے. یہ توبہ کہ اب شادی کا موقع آئے تو سنت کہتے ہیں نا، نکاح مسنونہ ہو رہا ہے تو نکاح مسنونہ سنت کے مطابق ہو نا، اس میں بے پردگی بھی آ رہی ہے، ہندوانہ رسومات، یہ تو توبہ نہیں. کوئی دکان پر جا کے نہیں، دکان پر میں نے ملاوٹ تو نہیں کرنی، جھوٹ تو نہیں بولنا، اس کو نہیں پتا، گاہک کو اللہ کو تو پتا ہے، میں نے دودھ ملایا، دودھ میں پانی ملایا، معاف کیجئے گا، گاہک کو نہیں پتا چلا، مجھے تو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے سب سے بڑا. میں نے 2 نمبر کے اوپر ملمبا سازی کر کے 1 نمبر دکھا رہا ہوں اس کو، اور بول رہا ہوں اس کو قسم کھا کر کہ یقین دلا رہا ہوں، بےچارا بیوقوف بن کے چلا گیا، 100 کی چیز 1000 میں لے گیا، ٹوٹی ہوئی چیز لے گئے صحیح سمجھ کے، ثابت سمجھ کے، جیسے بکرا بیڑی میں بھی ہوتا ہے، بے وقوع بنا کے بیچا جاتا ہے. لیکن نہیں، یہ حرکت میں نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے، اور میں نے اس کو تھوڑی مرنے کے بعد جواب دینا، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ ہے اصل توبہ.
بندہ واقعتا گناہوں کو چھوڑ کر آتا ہے. اور یہ ہم چاہتے ہیں, یہ توبہ کرنے کو کون تیار ہے؟ قوم کہتی ہے وظیفے بتا دو, وظیفے پڑھنے, وظیفے کھٹا کٹ. بھائی یہ کھٹا کٹ دین میں نہیں, دین تو مشقت میں جانے کی بات کرتا ہے. جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا, جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا. ہاں تسبیحات پڑھنی چاہیے, اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے, سبحان اللہ بھی پڑھیں, الحمد للہ بھی پڑھیں. لیکن سبحان اللہ کا مطلب بھی تو پڑھیں نا, اللہ پاک ہے, کمزوریاں تو ہم میں. الحمد للہ کا مطلب تمام شکر تعریف اللہ کے لیے, تو شکر ادا بھی تو کریں اس زبان سے بھی پورے وجود سے. پھر استغفر اللہ کہتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں بخش دے. تو یاد رکھیں کل پکڑ بھی ہونی ہے. توبہ کے اصل معنی تو یہ کہ میرا اور آپ کا عمل اس کا ثبوت پیش کرے. اور چوتھی بات فرمایا, ثم اهتدى, پھر وہ ہدایت پر گامزن بھی ہو گیا. ہاں اب یہ آگے مسجد کو آباد کرتا ہے, اب یہ قرآن کو کھولتا ہے, اب یہ زبان پہ جھوٹ نہیں لاتا, اب یہ ماں باپ پر ظلم نہیں کرتا, یہ بیوی بچوں پر ظلم نہیں کرتا, یہ کمزوروں کا حق نہیں مارتا, یہ دو نمبر کا مال نہیں بیچتا, یہ ملاوٹ نہیں کرتا, یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, یہ خیانت نہیں کرتا. یہ ہے گامزن ہو جانا ہدایت. ان شرائط پر اللہ کہتا ہے میں تو ضرور بخش دینے والا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, بے شک میں بہت بخش دینے والا اس کو جو توبہ کرے پلٹ آئے, جو ایمان لے آئے دل والا ایمان, جو عمل کر لے صحیح صالح نیک اور اس پر گامزن ہو جائے. اللہ یہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ایک توبہ کی دعوت بار بار دی جاتی, ایک آپ کی میری انفرادی توبہ, ایک اس پوری قوم کی توبہ, اللہ کی طرف پلٹنا. اب تو گھیرا تنگ ہو رہا ہے نا اور زیادہ, کیا بکواس کر رہا امریکہ روزانہ کہ آج اسے بیان دے دیا, یہ تو سارا پاکستانی فوج کی اجازت سے ہوتا ہے جو کچھ جا کے افغانستان میں حملے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کب ہمیں اور سمجھ آئی, ہم نے اتنی قربانیاں دی, اتنے اپنے بھائیوں کو شہید کروایا, اور آج ہمارے گلے میں چیز آگے پڑ گئی. صحیح پڑی ہماری حرکت ہے, ایسے ہماری غداری ہے. جو وہاں پہ افغانستان میں اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہو گئی, ہم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, اور آج ہمارا حال کیا؟ سوچیں اس بات کو, آج وہ ہمارے گلے میں پڑ گیا. ہم کہتے تھے عراق میں ہو رہا ہے, ہم کہتے تھے افغانستان میں ہو رہا ہے, وہ کہتے تمہارے ساتھ ہوگا. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, جب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے, اجتماعی توبہ نہیں کریں گے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اور اللہ کون ذات ہے جس کے سامنے امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو ہم ہیں, یہ تو آج ہم ہیں جو ڈرتے ہیں امریکہ سے, کافروں سے, اللہ کے باغیوں سے ہم ڈرتے ہیں, مسلمانوں کے ڈرتے پتہ نہیں کیوں. اور واقعی اگر کوئی مومن ہے تو وہ کس سے ڈرتا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. مگر آج ایک اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں, ایک اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ ہمارے اندر نہیں, ہم ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں, ساری دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں. وہ اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹو, اللہ کی رسی کو تھامو, اللہ کے دین کو تھامو. جو تم نے وعدے کیے تھے اللہ تیری زمین پر, اس لیے خطے پر تیرے دین کو نافذ کریں گے, اس کو نافذ کرو تو اس کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ وہ سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی کوئی نہیں سنتا نہ سنے بھائی, ہم نے یہ پیغام دینا ہے, اور ہم سب نے اس پیغام کو مان کر اس پر عمل کرنا ہے, اسی کی دعوت دوسروں کو دینی. لوگوں نے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی, ہماری آپ کی حیثیت, لیکن پیغمبروں نے اپنا کام نہیں چھوڑا, ہم نے بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑنا. یہ آج ہمارا فرض ہے, اس کی دعوت دیتے رہے. باقی انسانوں کے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے, قبول کرے کرے, نہ کرے نہ کرے, لیکن بہرحال نہ قبول کرنے کے نتائج کے لیے بھی تیار کرے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں انفرادی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے, دوسروں کو بھی توبہ کی دعوت دینے کی توفیق دے, اور اجتماعی سطح پر اللہ ہمیں اس قوم کو قوم یونس علیہ السلام کی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا. موسیٰ علیہ السلام جلد تشریف لے آئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں, جب اللہ تعالیٰ ان کو بلایا ذرا جلدی آ گئے. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں, سورہ طہٰ کی آیت نمبر 83 ہے, اے موسیٰ کیا شے تمہیں جلدی لے آئی؟ فرمانے لگے, عرض کرنے لگے, اے اللہ وہ تو میرے پیچھے پیچھے بھی آ رہے ہیں, بنی اسرائیل تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے. وہ عاجل تو الیک ربی لترضی, اور میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا کہ اللہ تو راضی ہو جائے. بڑی نیک نیتی ہے, کیا مالک وہ تو آ رہے پیچھے, میں جلدی آیا تاکہ جلدی ہدایت ملے, تاکہ ان کو پہنچا دیا جائے, تاکہ یہ ہدایت قبول کرے. اب تورات ملنی ہے نا, اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں, اب شریعت ملنی ہے, اب قانون ملنا ہے, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو موسیٰ, ہم نے تو تمہارے پیچھے قوم کو آزمائش میں ڈال دیا, اور وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، اور سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ایک بات اس سے اخذ ہوئی کہ جلد بازی خیر کے اور نیکی کے معاملات میں بھی پسندیدہ نہیں، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر کا کام ہونا چاہیے، خدمت دین کا کام ہونا چاہیے، اطاعت کی بات ہونی چاہیے، اللہ کے حکم پر عمل کی بات ہونی چاہیے، مگر بلا ضرورت کی جلد بازی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جلد بازی میں یہ بھی کہ انسان چاہتا ہے کہ نتائج میں جلد ملنا شروع ہو جائے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس میں زیادہ تفصیل نہیں جا رہے۔ پیچھے ہوا کیا؟ پیچھے وہ سامری تھا جادوگر، اور اس کو کوئی حسد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس نے اس قوم کو لگایا ایک بچھڑے کی پوجا پاٹ پر۔ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے، مشہور ہے، ہمیں معلوم بھی ہے، مگر کچھ تفسیرات اس واقعے کی آگے ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں۔ اس وقت جو ہمارے پاس وقت باقی ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے ذی الحجہ کے مہینے کے حوالے سے جو شروع ہوا چاہتا ہے۔ چند اصولی باتیں آج کریں گے، اور بقیہ حج کا تھوڑا سا بیان اور قربانی کا فلسفہ اور حکمت وہ آئندہ جمعے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہوا چاہتا ہے، یہ مہینہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا چار مہینے حرمت والے، حرام مہینے بھی کہتے ہیں، محترم مہینے بھی کہتے ہیں، حرمت والے مہینے۔ یہ چار مہینے کون سے؟ ایک ہے رجب کا مہینہ، اور تین لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ عام طور پر ذہن میں آتا ہے رمضان شریف بھی شامل ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ چار مہینے ہیں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ایک بات یہ بیان کی گئی تاریخی اعتبار سے کہ رجب میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے، اور ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ حج کے سیزن کا سیزن کہلاتا تھا۔ کیسے؟ دور دراز کا سفر تھا، جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، تو بہت طویل دور سے مسافر سے آ رہے ہیں دور سے، تو ایک مہینہ آنے کا، ایک مہینہ گویا جانے کا، اور درمیان میں حج کے ایام، تو ایک مہینہ ذی قعدہ گویا آنے کے اعتبار سے، ایک واپسی وہ محرم کے اعتبار سے، درمیان میں ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج کے مناسک کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر یہ جو چار مہینے ہیں ان کی حرمت، ان کا احترام عربوں میں بھی موجود تھا، جن کو ہم زمانۂ جہلیت کے لوگ کہتے ہیں۔ اس موقع پر وہ لوٹ مار روک دیا کرتے تھے، قتل و غارت گری روک دیا کرتے تھے، لڑائی روک دیا کرتے تھے، سیز فائر ہو جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی ہوتا تو شاید اس کو ہاتھ نہ لگاتے اس مہینے کے احترام کی وجہ سے۔ یہ ان مہینوں کی حرمت کہ جس میں لوگ اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے، عمرہ ہے، حج ہے، اس کی ادائیگی کے لیے، وہ لوگ سیز فائر کیا کرتے تھے، جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حرمت اب بھی باقی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر معرفۃ القرآن میں، دیگر علماء نے بھی بیان کیا ہے اس کو، کہ ہماری شریعت نے بھی اس حرمت کو برقرار رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایران اور عراق لڑتے تھے، جن کو کہ لڑایا جاتا تھا، وہ بعد میں تاریخ آتی ہے نا سامنے، ایک کو پیسہ دیا اور فنڈز دیے اور ہتھیار دیے، امریکہ نے دوسرے کو دیے، انگلینڈ نے کہا لڑو آپس، کیونکہ یہ ہم لوگوں کو لڑوا کر ہی ختم کر سکتے ہیں ہمارے اندر سے، ان کو پتا ہی ہم پر فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ بہرحال تو علماء کہتے تھے کہ بھائی کم سے کم یہ حرمت والے مہینوں میں تو جنگ بندی کر دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ علماء کی رائے، ہمارے یہاں مفسرین کی، یہ حرمت اب بھی باقی۔ ٹھیک ہے جی، زمانہ جاہلیت کے جاہلانہ طرز عمل کے حامل عرب ان حرمت والے مہینوں میں جنگ بندی کر لیتے تھے، قتل و غارت گری چھوڑ دیتے تھے، لوٹ مار چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے کیا؟ قتل بھی کر رہے ہیں، لوٹ مار بھی ہو رہی ہے، دھوکے بھی چل رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ اس سے آگے بڑھ کر ہو رہا ہے۔ یہ پامال ہو رہی حرمت، غور کیجئے گا اس پہ کبھی۔ ایک بات، دوسری بات، ذی الحجہ کا مہینہ یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اسی میں ہمیں حج کا فریضہ عطا کیا گیا۔ جو ساتھی بھی گئے، اللہ ان کا جانا قبول فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی سعادت اس فریضے کی ادائیگی اور اپنے گھر کی حاضری کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ماہ مبارک میں عید الاضحیٰ ہمیں عطا کر دی گئی، اس کی بڑی فضیلت ہے، حکمت ہے، وہ بعد میں کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہم قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی عظمت پر، جس کی حکمتوں پر آئندہ نشست میں انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ اس وقت جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی دنوں کے فضائل ہیں جو عام طور پر نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ یہ جو ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی یعنی شروع کے 10 دن ہیں، ان کی بہت فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے جو اکثر نگاہوں سے اوجھل ہے. مثلا بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر کے اعمال میں سے بندے کا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سال بھر کے اعمال میں سے بندے کا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ذوالحجہ کے 10 ایام جو کہ پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے. اور یہاں دن سے مراد 24 گھنٹہ دن رات ملا کر، ان دنوں میں یہ پہلے 10 دنوں میں عمل جو کیا جائے، ظاہری بات ہے نیک عمل، یہ اللہ کو سال بھر کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء میں علمی انداز سے ایک گفتگو موجود ہے، اختلاف رائے بھی پایا گیا کہ آیا ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ، یہ 10 دن، یہ زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ. تو بہرحال جواب یہ دیا گیا کہ وہاں کیونکہ شب قدر موجود ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ زیادہ افضل ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا قیمتی ہے کہ بحث علماء کے درمیان رہی کہ یہ زیادہ افضل ہے کہ وہ زیادہ افضل. تو یہ 10 ایام دن رات ملا کر ذوالحجہ کے پہلے دن پہلا عشرہ، پہلے 10 دن پہلا عشرہ، یہ بھی بہت قیمتی ہے. دوسری حدیث ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذوالحجہ کے ابتدائی ایام کے ہر دن کا روزہ ایسے ہے گویا سال بھر کے روزوں کے برابر اس کا ثواب، اور ہر رات کی عبادت گویا ایسی ہے، بالکل وہی تو نہیں، گویا ایسی ہے جیسے شب قدر کی عبادت. ابتدائی دنوں کے ہر دن کا روزہ ایسا ہے گویا سال بھر کے روزوں کے برابر اس کا اجر، اور ہر رات کی عبادت ایسی ہے جیسے شب قدر کی عبادت جیسی بات. اب اس میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے گا، کبھی کبھی جو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اتنا ثواب مل سکتا ہے، حدیث ہو اور رسول اللہ کی ہو بات صلی اللہ علیہ وسلم اور ثابت شدہ ہو، بس کافی، اللہ کے ہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں. ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے بس یہ کر لو باقی کچھ نہ کرو، یہ غلط ہے. فرائض اور واجبات پر عمل پہلے ہے، حرام اور منع کردہ باتوں سے بچنا شرط لازم. یہ اعمال مستحبات میں سے ہیں، مستحب ہے، نفل ہے، کرے تو ثواب ہوگا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ ضرور کرے، اس کی نفی نہیں کی جا رہی، لیکن فرائض اور واجبات پر عمل پہلے، مال حرام اور منع کردہ باتوں سے بچنا لازمی شرط ہے، پھر یہ سارے فضائل ہمیں انشاءاللہ تعالی میسر آئیں گے. اچھا ایک اگلی بات یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، جس کو عرفے کا دن بھی کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت مزید علیحدہ سے بیان ہوئی. مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس 9 تاریخ کے روزے کی بدولت مجھے امید ہے اللہ سبحانہ تعالی کی ذات سے کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے. ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی معاف فرما دیں گے. یہ مسلم شریف کی روایت. اس طرح کی روایات میں بھی ایک بات اصولی طور پر یاد رکھنی چاہیے، یہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کا بیان ہوتا ہے، بڑے یعنی کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ اور اگر بندوں کا حق مارا تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا. بہرحال یہ فضیلت کی باتیں ہیں، ہمیں ان کا احساس بھی ہونا چاہیے اور ان فضائل کے حصول کی کوشش بھی ہونی چاہیے. مسئلے کے اعتبار سے یہ بھی جان لیجئے کہ دن تو 10 ہے مگر روزے 9 بنیں گے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ 10 تاریخ کو عید منائی جاتی اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے اسلام. 5 دن ہیں سال بھر میں جن کے روزے منع ہیں، عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے، تہوار ہے، کھاؤ پیو، دوسروں کے ساتھ شریک ہو جاؤ، عید الفطر کے دن کا روزہ منع، عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ منع، اور عید الاضحیٰ کے بعد مزید 3 دن، 10 کو عید الاضحیٰ ہوگی، پھر 11, 12 اور 13، یہ 5 دن ہیں، 4 لگاتار بقرعید اور اس کے بعد 3 دن اور 1 عید الفطر کا دن، ان 5 دنوں کے روزے سال میں منع ہیں. تو گویا ذوالحجہ کے 10 دنوں میں سے روزے تو 9 دن کے، راتیں 10 کی 10 ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں بھی عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں اب یہ نوافل تو ادا ہو رہے اور نوافل میں روزہ رکھ لیا اور فرض نماز ضائع ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور قربانی پہ تو آئندہ جمعہ بات ہوگی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، ضرور جائیے بھائی سوراخ پر جائیے، بکرا خریدیے، جگائے بھی خریدیے، مگر قربانی کرنا سنت ہے نا، اور فقہا واجب بھی کہتے ہیں، لیکن نماز ادا کرنا، نماز ادا کرنا فرض ہے. اب ہفتے کی رات جائیں گے اور صبح واپس آئیں گے، عشاء بھی غائب، فجر بھی غائب، اور چار بکرے دو بیل لے کر آ گئے، اتوار کو دوپہر کو جائیں گے، دن چڑھے 10-11 بجے، رات کو 10-11 بجے واپس آئیں گے، چار کیا 6 بکرے بھی لیے اور 5 گائے بھی لے لی، نمازیں کتنی بیچ میں آئی؟ 4. کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب گول، سب غائب. استغفر اللہ، یہ تو نہ کرے نا. فرض کو فرض کے مقام پر رکھے، سنت کو سنت کے مقام پر رکھے، نفل کو نفل کے مقام پر رکھے، مگر نفل کی نفی نہیں کی جا رہی معاذ اللہ، یہ کہا جا رہا ہے ضرور کیجئے، مگر فرائض و واجبات کا بھی لحاظ رکھے، اور حرام اور ممنوع سے بھی بچنے کی کوشش کرے. ایک اور بات ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، جیسے کہ آج رات امکان ہے، تو ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو چاند دیکھ لینے کے بعد نہ وہ کوئی ناخن کاٹے نہ بال تراشے، اور جب قربانی پیش کر چکے تو پھر ناخن کاٹے، جو بال تراشے جا سکتے وہ بال تراشے، تراشے جا سکنے سے مراد کیا ہے، کوئی شیف صاحب شیف بڑھا بھی لی ہے تو داڑھی رکھو بھائی، یہ صاف کرنے کی اجازت نہیں. بہرحال تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو جس میں تم میں سے جس کا قربانی کا ارادہ ہو نہ کوئی ناخن کاٹے نہ کوئی بال تراشے، اور جب قربانی پیش کر لے تو یہ عمل کر لے. یہ کام مسنون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. مستحب کہیں گے، نفل کہیں گے، اس معنی میں کہ اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ملے گا، کر لے تو اجر ہے. حکمت علماء نے بڑی خوبصورت بیان کی، وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انہی ایام میں حجاج گئے ہوئے حج کے لیے، سارے تو نہیں پہنچ سکتے وہاں، لیکن اللہ اپنی برکتیں تو دے رہا ہے ان لوگوں، تو تم ان کے جیسی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو. مشابہت تو جو برکتیں اللہ انہیں دے رہا ہوگا ان کی مشابہت کی وجہ سے کچھ حصہ تمہیں بھی دے دے گا. جیسا حدیث ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھی نا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. ایک اور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت، جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا. تو حاجی جب احرام کی حالت میں ہوتے تو آپ کے علم ہے خوشبو نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، بہت ساری پابندی. دو پابندیاں یہ بھی ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں ترا سکتے. جب احرام کھل جائے گا تو اس سب پابندی ختم ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا یہ چاہتے ہیں، علماء اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں عمل کی، کہ ان حاجیوں جیسی تو مشابہت اختیار کر لو تو کچھ برکتیں ان کی مشابہت کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے. لیکن ہے مستحب عمل، کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا. اب یہاں کیا ہوتا ہے جی، یہاں لوگ شیف چھوڑ دیتے ہیں 10-11 دن کے لیے، اور جب قربانی پیش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ادھر بکرے پہ چھری پھیری، ادھر چہرہ داڑھی سے صاف ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. داڑھی رکھنے کا تو حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاف کرنے والوں کے لیے وعیدیں اور ڈراوے بیان کیے، ناپسند کیا کلین شیپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انتہائی ناپسند کیا، چہرہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے. مشکل لگتی ہے داڑھی آج میں، اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک، کل ان سے اگر ہماری ملاقات ہو اور وہ یہ پوچھے، اے میرے امتی کیا تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو امتی کیا جواب دے گا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوبارہ اس پہ غور کیجئے گا. ناخن بالکل نہیں کاٹیے گا، ٹھیک ہے، مستحب عمل ہے، لیکن میل جمع ہو تو صابن سے دھو ضرور لیجئے، صفائی کا خیال رکھنا اس کا حکم دیا گیا ہے. اور ہمارے ناخنوں کے میل کو دیکھ کر کسی کو کراہیت آئے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی، یہ بھی خیال رکھا جائز. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو منٹ لوں گا آپ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ قربانی کی ترغیب دلائی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس سوئی کی بکری جس کے دودھ کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم قربانی نہ کرنا. اب وہ بڑے پریشان کہ مجھے ثواب تو ملے گا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، جب چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، ناخن نہ کاٹنا اس کے بعد سے، اور بال نہ تراشنا اس کے بعد سے، اور جب قربانی کا دن آئے تو ناخن کاٹ لینا، بال تراشنا، تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا. یہ دین صرف امیروں کے لیے ثواب کا باعث نہیں بنتا بلکہ غریبوں کے لیے بھی مواقع دیتا ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ کس کے لیے؟ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ یہ کام کر لے, اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے. اور آخری بات, بلکہ دو باتیں, جس میں استطاعت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے, جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید گاہ میں بھی نہ آئے, اس کو ہمارے ساتھ عید پڑھنے کا بھی حق حاصل نہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی معاشی حالات بہت خراب ہو گئے, وہ تو پھر آپ مسائل اپنا خود مسئلہ مفتی صاحب سے علماء سے معلوم کیجئے گا. اصولی بات سمجھ لیں, ان حالات کے خراب ہونے کے باوجود ہمارے کھانے پینے نہیں رکتے, ہماری تقریبات نہیں رکتی, ہمارا گھومنا پھرنا نہیں رکتا, ہماری شاپنگ نہیں رکتی, جب باقی سارے کام بھی چل رہے ہیں اور چلتے رہتے تو قربانی کیوں رک جاتی ہے میرے بھائی؟ ساری سہولیات ہم دین میں لینا چاہتے ہیں, باقی چیزیں بھی تو چھوڑے نا, تین کے بجائے ایک ڈش پر آ جائے, مرغی کے بجائے دال پر آ جائے, کر سکتے ہیں نا, دال کھا کر بھی آدمی زندہ تو رہ سکتے ہیں, وہاں ہم کمی نہیں کرتے. جی مفتی صاحب یہ بتائیے, مولوی صاحب یہ بتائیے, میرے تو حالات ایسے, میں قربانی کروں؟ دل سے پوچھیے میرے بھائی, دل سے پوچھیے, دل سے پوچھیے. استطاعت دسیوں چیزوں کی ہمارے پاس اب بھی ہے تو گیارہویں چیز قربانی کیوں کم ہو جاتی؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. باقی تکبیرات تشریف ہیں وہ 9 ذوالحجہ سے شروع ہوتی ہیں فجر سے, اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.